الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اللہ کے احسانات جو تمہارے اوپر ہے اس کو یاد کرو، اور سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ نے تم کو اسلام عطا فرمایا. پھر دھیان میں رکھو اللہ کے عہد کو، میثاق. اللہ نے جو تم سے اپنی اطاعت اور احکام کی بجا آوری کا جو عہد لیا، اس کو تم دھیان میں رکھو. الذی واثقکم بھی، جو اللہ نے تم سے کیا ہے جو معاہدہ اطاعت اور فرما برداری کا، اس کو یاد رکھو اور اس کو پورا کرو. اس کل تم، جبکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، جبکہ تم نے حضور سے بیعت کی تھی. کب کب یہ بیعت ہوئی؟ ایک تو مکہ میں، مینا میں بیعت عقبہ ہجرت سے پہلے، دوسرا بیعت رضوان، اور ایک بیعت ہے بیعت عملی، جو کلمہ ایمان کا تقاضا کہ جو بھی ایمان لاوے، اچھے حالات ہو کہ تنگ حالات ہو، ہر موقع پر اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی، وہ ہے مراد. تو اس بیعت کے وقت تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا عہد کو اور ہم نے اطاعت کر لی. کس چیز میں اطاعت کر لی؟ جو آپ حکم دیں گے اور جس چیز سے آپ روکیں گے، چاہے وہ چیز ہم کو پسند آوے چاہے وہ چیز ہم کو پسند نہ آوے، لیکن ہم اطاعت کریں گے. اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی عہد کو توڑنے سے پہلے اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یعنی سینوں میں جو اخلاص ہے، اطاعت کے جذبات ہیں، اللہ جانتے ہیں. جب سینوں کی بات جانتے ہیں تو دوسرے اعمال کو بدرج اولا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اب یہاں سے حقوق واجبہ کا بیان شروع ہو رہا ہے. بندوں کے اوپر دو طرح کے حقوق لازمی ہیں، ایک ہیں حقوق جس کا تعلق خالق سے ہے، اس کو آیت میں بیان کیا گیا قوامین للہ میں. دوسرے وہ حقوق ہے جس کا تعلق ہے مخلوق سے، اس کو آیت میں بیان کیا گیا شہداء بالقسط سے. سورہ نساء کے اندر بھی اس طرح کی آیت گزری ہے، لیکن تکرار اس کی اہمیت شان کو بتلانے کے لیے ہے. اس لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کرے گا تو حقیقت میں وہ بندہ کہلانے کے قابل بنے گا. اے ایمان والو، تم اللہ کے حقوق کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے والے بنو، اللہ کے حقوق کو مضبوطی سے ادا کرو. دوسرا کام کیا کرنے کا؟ انصاف سے گواہی دینے والے بنو. خلاف واقعہ گواہی نہیں دینے کی، عین واقعے کے مطابق صحیح سچی گواہی ضرورت کے مطابق دے دینے کی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تم کو نہ ابھارے، تم کو آمادہ نہ کرے، تم کو نہ اکساوے. یجرمنکم کے سب ترجمے ہیں، اس لیے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے وہاں یکسیبنکم کیا تھا جب پہلے گزرا تھا، اب یہاں دوسرا ترجمہ کر دیا اسی کا، شنعان قوم، کسی قوم کی دشمنی یعنی کافر قوم کا بغض، علی اللہ تعدلو، یہ کہ تم انصاف نہ کرو، ہر حال میں انصاف کرو، دشمنی ہو کہ دوستی ہو، فتنالو منہم لعداوتہم، ان سے دشمنی کی وجہ سے تم کچھ حاصل کر لو، قتل اور مال غلط طریقے سے حاصل کر لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اعدلو انصاف کرو، دشمن ہو کے دوست ہو، واقرب للتقوى، یہ انصاف تقوا کے بہت زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، گویا انصاف کرنے کی برکت سے آدمی متقی بن جاتا ہے بہت آسانی سے، اور اللہ سے ڈرو ہر کام میں، یقیناً جو کام تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھتے ہیں، لہذا اللہ تم کو اس کا بدلہ دیں گے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو، اچھا وعدہ، کیا اچھا وعدہ، اللہ ان کی مغفرت کریں گے اور بہت بڑا بدلہ جنت کی شکل میں اللہ ان کو دیں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی لوگ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت آیت میں یاد دلائی جا رہی ہے، اس نعمت کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں کے حملے سے بچا لیا جانا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہاں ایک قوم، قوم سے مراد قوم قریش، یہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ قریشیوں نے ارادہ کیا کہ تمہارے اوپر وہ اپنے ہاتھ چلاوے، یمد، ہاتھ بڑھاوے، چلاوے، اور ہاتھ چلانا اور بڑھانا ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، لِيَفْتَقُّ بِكُمْ، تاکہ تم کو اچانک قتل کر دے، اَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھ کو تمہارے خلاف بڑھنے سے روک دیا اور تمہاری حفاظت کر لی جس چیز کا انہوں نے تمہارے ساتھ ارادہ کیا تھا، اس سے اللہ نے تمہاری حفاظت کر لی، یعنی وہ تم کو مار ڈالنا چاہتے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا، شان نزول یہ ہے، غزوہ ذی انمار، اس کا دوسرا نام ہے غزوہ ذات الرقاع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مقام عصفان میں تھے، ظہر کا وقت ہوا، تمام صحابہ صف میں کھڑے ہو گئے، نماز ہوئی، مشرکین کو بہت پچھتاوا ہوا کہ یہ تو گولڈن چانس ہم نے کھو دیا، یہ لوگ نماز میں مشغول تھے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیتے، پھر ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ بہت گھبراؤ مت، آئندہ ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے، جو نماز ان مسلمانوں کو اپنے آبا و اجداد، اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے، یعنی عصر کی نماز، صلاۃ وسطی، جب یہ لوگ عصر پڑھیں گے نا تب اپنے اچانک حملہ کر دیں گے، تو عصر سے پہلے تو صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی سازش کو ملیامیٹ کر دیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یہ بنو اسرائیل کا قصہ بیان کر کے امت محمدیہ کو تنبیہات کی جا رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے کا، اللہ کے معاہدوں کو یاد رکھنے کا، معاہدہ شکنی نہیں کرنے کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے. اللہ نے بنو اسرائیل سے عہد لیا، یہ بات بالکل پکی ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. کیا عہد تھا وہ؟ اور 12 نگران ان میں سے مقرر کیے گئے. اب باسنا جمع متکلم کا سیگا آ گیا، غائب سے متکلم کی طرف کلام کا رخ بدل رہا ہے. باسنا یہاں بعثت نبوت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اقمنا کے معنی کے اندر ہے کہ یہ 12 نگران نبی نہیں تھے، ذمہ دار بنا کر کے ان کو کھڑا کیا گیا تھا. جیسے کہا جائے کہ بھائی دارالاقامہ میں 8 نگران ہیں اس طریقے سے، اور اس میں نظام کی سہولت، کام تقسیم کر دو، نگران مقرر کر دو تو کام آسانی سے انجام دیا جا سکے. اور 12 کیوں؟ بنی اسرائیل کے 12 خاندان، اسی لیے ہر خاندان میں سے ایک، لہذا وہ ایک نگران اپنی قوم کا ذمہ دار ہوگا. بالوفائی، وعدوں کو پورا کرانے کا، اللہ سے جو وعدہ ہوا نبی کی تعلیمات کو پورا کرانے کا وہ ذمہ دار. بالعاد، توثیقتن علیہم، تاکہ ان کی جانب سے اطمینان رہے، ان کی جانب سے اطمینان رہے اور ان پر تاکید رہے کہ بھائی دیکھو نگران تم کو دیکھ رہے ہیں، شرارت نہیں کرنے کی، تم کو معاہدے برابر برابر پورے کرنے کے. اسی لیے بنی اسرائیل کے 12 خاندان میں، چونکہ نبی پوری قوم میں سے ہر فرد تک تو نہیں جا سکتے، اسی لیے 12 ذمہ دار بنا دیے کہ ان کے ذریعے سب کو بات پہنچا دینے کی. اسی لیے جو ہے ہر تھوڑے دنوں میں قرآنوں کو جوڑا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے علاقوں میں بات پہنچا دی جائے. ابھی 12 ذمہ دار کون تھے؟ تو مفسرین نے ان کے ناموں کی بھی تفصیلات لکھی ہے. قبیلے روبین، اس کے واسطے سموع ابن ذکور کو. قبیلے شمعون، اس کے لیے صفت ابن حوری کو. یہودا کے خاندان کے لیے کالب کو. شکار نام کے خاندان کے لیے اجال ابن یوسف کو. فرائیم نام کے خاندان کے لیے ہوسیا ابن نون کو. بنیامین کے خاندان کے لیے خلتی ابن رفو کو. زبلون کے خاندان کے لیے جدو ایل بن سودی کو. دان کے خاندان کے لیے عمی ایل ابن حملی کو. آیا کے گروہ کے لیے ستور ابن میکائیل کو. تقتال کے خاندان کے لیے نجمی ابن دنسی کو. اور جدین کے خاندان کے لیے جوائل ابن ماکی کو. اور حضرت یوسف کے خاندان کے لیے جدی ابن سبی کو. اس طرح 12 نگران مقرر فرمائے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان کو کہا کہ بھائی تم کو قوم کے حالات کے اوپر نگرانی رکھنے کی، دیکھ بھال رکھنے کی، ان کی تفتیش کرتے رہنے کی برابر. وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کی معیت بنی اسرائیل کے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں. بالعون والنصرتی، میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے. دیکھو اللہ کی نصرت اور مدد کب ملتی ہے، اس کے شرائط دیکھ لو. لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. 5 شرطیں آیت میں، یہ 5 شرطیں بنو اسرائیل یا کوئی بھی قوم پوری کرے اللہ کی مدد ان کو ملے گی. اب امت محمدیہ سوچ لے کہ اللہ کی مدد کیوں رکی ہوئی ہے، یہ پانچوں فوت ہے اس وقت یا 5 میں سے بعض فوت ہے؟ خود امت محمدی اپنے حالات کا جائزہ لے لے. وقال اللہ انی معکم، یہ وعدہ اللہ کا کب ہوا؟ الگ الگ تفسیری روایت ہے. نمبر ایک، فرعون کے مرنے کے بعد بنو اسرائیل مصر واپس آئے، جیسا کہ ایک تاریخی اور تفسیری روایت ہے. پھر مصر سے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم آیا کہ شہر اریحا جاؤ، جیریکو سیٹی جاؤ. اس زمانے کے اندر کنعانی جبارین اریحا شہر میں رہتے تھے. بنو اسرائیل، اب مصر تو تمہاری عارضی قیامگاہ تھی، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، تمہارا آبائی وطن تو شام، جاؤ وہاں ملک شام جاؤ، آبائی وطن جاؤ، وہیں تم کو رہنے کا ہے، وہیں تمہاری مستقل سکونت ہونی ہے، وہاں جاؤ تم، اریحا جاؤ، اور شہر اریحا میں جو جبارین ہیں نا ان کو نکالو، میں تمہاری مدد کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بنو اسرائیل میں سے 12 خاندان میں سے ایک ایک ذمہ دار، امانت دار، کفیل مقرر کرو کہ جو پوری جو ہے نگرانی رکھے. تو 12 نقیب طے ہو گئے. اب پوری قوم کو لے کے چلے موسیٰ علیہ السلام. جب کنعان کے قریب پہنچے تو یہاں آ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور جو ہے 12 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ تم جاؤ اریحا شہر اور وہاں جو جبارین قوم ہیں ان کے حالات کا ذرا جائزہ لے کے آؤ، ہم کیسے ان سے قتال کریں گے. تو 12 گئے تو جبارین قوم جو وہاں رہتی تھی وہ تو سب بہادر، لمبے چوڑے، طاقتور، ملک بھی بڑا سر شبز و شاداب، طاقت قوت، خاص طور پر بنی اعناق اور عموری قوم اور امالیق اور بیوسی قوم، ان کی بہادری اس سے یہ 12 لوگ بے انتہا متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر کے آئے، مرعوب ہو کر کے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت کہا تھا کہ بھائی جو رپورٹ ہو آ کے مجھے سنانے کی، عوام میں نہیں بولنے کی. لیکن یہ اتنے متاثر اور مرعوب اور ہیبت زدہ ہو کے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سنانے سے پہلے پوری قوم میں بات پھیلا ڈالی، بھائی لڑنے جیسا نہیں ہے وہاں، وہ تو بہت طاقتور قوم ہے، مر جائیں گے. تو پوری قوم کے اندر بزدلی پھیل گئی. 12 نقیبوں میں سے 2 نے وفاداری کی، 2 نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کالب اور یوشا نے، باقی سب نے جو ہے میڈیا میں بیان دے دیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب یہ 12 لوگ گئے تو سب سے پہلے قوم جبارین میں سے عوج ابن عنق سے ملاقات ہوئی. دیکھیے محشی کی عبارتیں دیکھو، عوج ابن عنق سے ملاقات ہوئی. تو عنق جو ہے نا، یہ عوج کہ ابا عنق، اس کی ماں آدم علیہ السلام کی حقیقی بیٹی تھی. تو گویا کہ اوج کے گویا اس کی عمر 3000 سال ہوئی، تو ہی تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہاں تک یہ سلسلہ چلے. اور یہ اوج کی لمبائی 3330 ذراع کی تھی، اتنا لمبا تھا یہ اوج. اور اس کے سر کے اوپر لکڑی کا ایک بہت بڑا ٹوکرا رہتا تھا. تو جب یہ 12 نقیب گئے وہاں تو اوج ابن عنق نے یہ 12 نقیبوں کو پکڑ کے اپنے ٹوکرے میں بٹھا لیا اور لے کے گھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور 12 کو بیوی کے سامنے ڈالا اور کہا کہ اے بیوی، یہ 12 کے 12 کو چکی میں پیس ڈال دو. تو بیوی کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ان کو پیسو مت، ان کو ایک کام کرو، ان کی قوم کے پاس واپس جانے دو، بنی اسرائیل کے پاس. اس لیے کہ یہ زندہ بنی اسرائیل کے پاس جائیں گے نا تو ہمارے حالات لوگوں کو بیان کریں گے، कि हम जब्बारीन कैसी ताकतवर कौम हैं, तो बनी इसराइल घबरा जाएंगे, इसलिए इनको जाने दो। बाज़ औरतों के मशवरे मुफीद होते हैं। तो औज जैसे औज ने भी बीबी का मशवरा मान लिया तो कहा कि जाने दो इन 12 को, छोड़ दिए। अब वहां उसने अरिहा शहर में ये 12 लोगों ने देखा कि इतनी शर सब्ज शादाबी है कि अंगूर का होशा 5 आदमी मिलकर उठा सकते हैं, इतने बड़े बड़े तो अंगूर के खोशे होते हैं, और अनार के छिलके में इतनी वसअत होती है कि 5 आदमी अंदर बैठ सके। अब ये 12 आदमी को जब छोड़ा गया तो मारे घबराए डरे ये वापिस आए और आकर के उन्होंने बनी इसराइल को सारे हालात बतला दिए और अल्लाह की नबी की बात मानने से इन्होंने इनकार कर दिया कि जिहाद इनके साथ ना होए भाई। और वहां से एक अंगूर का दाना भी लेकर के आए थे साथ में। सब ने आकर के मना किया कि भाई इनके साथ लड़ने जैसा नहीं है। 12 के 12 नकीबों ने गद्दारी की। सिर्फ कालिब इब्ने यूकन्ना और ईशा इब्ने नून इन्होंने राजदारी की। अब अल्लाह ने हुक्म दिया था अरिहा जाने का, लेकिन इन्होंने तो आकर के जो है ऐसी बातें फैला दी। तो इस अहद शिकनी की बुनियाद के ऊपर 20 साल से ज्यादा की उम्र के जितने भी लोग थे वो सब वो वादी में हलाक कर दिए गए, वादियती के अंदर, उस मैदान के अंदर। फिर हजरत यूशा इब्ने नून के जमाने के अंदर ये इलाका फतह हुआ और वो 40 साल सजाई जो आगे आ रहा है उसका तस्केरा। तो अब 5 चीजों की बुनियाद के ऊपर अल्लाह की मदद आती है। वो 5 चीजें कौन सी? इकामत सला, इताए जका, रसूलों के ऊपर ईमान, रसूलों की नुसरत और मदद। देखो आयत के अंदर गौर करो, इकामत सलात पहले, इताए जकात पहले और ईमान को बाद में लाया गया। ईमान क्यों मौखर? हालांकि इकामत सलात और इताए जकात तो फुरुआत में से है और ईमान तो उसूल में से, फिर भी ईमान को क्यों मौखर किया गया? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये बतलाना था कि नमाज और जकात जैसे अहम तरीन अमल ईमान के बगैर बेफायदा है, इस बात को बतलाने के लिए उसको मौखर किया गया। और बाज़ मुफस्सिरीन ने एक और नुक्ता निकाला, बाज अहले किताब अंबिया अलैहिस्सलाम को झुठलाते थे और फिर भी खुद को मुती और फरमाबरदार समझते थे, तो यहां पर ईमान को मौखर लाके बताया गया कि तुम्हारी नमाजें और तुम्हारी जकात कुछ काम नहीं आएगी जब तक तुम्हारा रसूलों के ऊपर ईमान नहीं होगा। और वह अज़र तुमुहुम का लुगवी तर्जुमा आता है तकवियत पहुंचाने के और मजाजी माना आता है मदद करने के, नबियों की मदद। और पांचवी चीज, और तुम अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो, और कर्ज से यहां पर सदकाते नाफिला मुराद लिए गए। और उसको कर्ज से इसलिए ताबीर दिया किया गया कि बंदा जब अल्लाह की रजा के लिए नफिल सदका करता है तो गया अल्लाह को कर्ज देकर वहां हिफाजत से रख दिया, आखिरत में जब जाएगा तो वो ले लेगा। बाज़ों ने यूं कहा कि कर्दन हसनन, इसलिए कि कर्ज की अदायगी जिस तरह वाजिब है इस तरह सदके नाफिला पर सवाब का मिलना भी लाजमी है, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का। तो ये 5 काम जो करेगा अल्लाह की मदद उनको लाजमी तौर पर मिलेगी। मजीद क्या मिलेगा? लउकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर दूंगा। तीसरा इनाम क्या मिलेगा? वल उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और मैं तुमको जरूर बेजरूर ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिसके नीचे से नहरें बहती होगी। तीन वादे पांच अमल के ऊपर। فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ। इस तरह के मुआहदे करने के बाद भी जिसने इनकार कर दिया तो सीधे रास्ते से भटक गया। कफर, इसमें इस्तिमरार कुफर भी शामिल है, सिर्फ हुदू से कुफर मुराद नहीं है कि जिसने वादे का इनकार किया, वादे की खिलाफ वर्जी की, वादे के मुताबिक अमल नहीं किया, सब इसमें शामिल है। अख्ता तरीक अल हक, वो हक के रास्ते से गलती में पड़ा। और सवा असल में वसत को कहते हैं। फनकदुल मीसाक, बनी इसराइल ने अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ डाला और खिलाफ वर्जी करके उस पर अमल नहीं किया। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तहकीक के मकसद बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से अहद लिया था आइंदा मजकूर बातों के बारे में, और उसके अंदर कैबूबत से इल्तिफात तकल्लुम की तरफ, और हमने उनमें से 12 नकीब मुकर्रर किए, हर कबीले में से एक नकीब के वो अपनी कौम पर इफाए अहद की ताकीद रखे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे
कि कोई बड़ी जमात हो, बड़ी कौम हो, बड़ा खानदान हो, तो उसमें छोटे छोटे ग्रुप बना कर एक एक लीडर बना देना, ये इंतजामी उमूर में सहूलत के लिए हुआ करता है और उससे काम बड़ा आसान हो जाता है। जी।
और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इयानत और नुसरत के जरिए।
जैसे मुल्क है, फिर सूबे हैं, फिर जिले हैं, फिर तालुके हैं, एक निज़ाम की सहूलत के लिए। जी।
कसम है अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात अदा करते रहे और मेरे रसूलों पर ईमान ले आए और तुमने उनकी मदद की और अल्लाह तबारक व तआला को तुमने कर्ज़े हसन दिया उसके रास्ते में खर्च करके, तो यकीन रखो मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे जाहिर कर दूंगा और मैं ज़रूर भी ज़रूर तुमको ऐसे बागात में दाखिल कर दूंगा कि जिसके नीचे से नहरें जारी हैं। तो इसके बाद, इस अहद के बाद जिस किसी ने कुफ्र किया तुम्हें से वो राहिरा,
ये वाकियात जो आते हैं जिब्ने उनूक वगैरह के, सब कुल्लुहु मिन अलइसराइलिया, और उसका कानून फौजुल कबीर में है। अजीब अजीब बात है, उसको भूख लगती, वो समंदर में जाता था, उसको भूख लगती थी तो समंदर में से मछली पकड़े और सूरज के सामने रख के भून के खा ले रहे, ऐसी भी सब बातें आती इसके बारे में। जी।
तो इसके बाद, अहद के बाद जिस किसी ने कुफ्र किया तुम्हें से तो वो राह रास्ते से भटक गया, यानी वो सही रास्ते से खता कर गया। और सवा के माना असल में वसत वसत के हैं। तो फिर बनी इसराइल ने अहद शिकने की। قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم اي ابعدناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسيه الا تلين لقلوب الايمان
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه فبما نقضهم يبا سببيه उन लोगों ने अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ डाला, उसके सबब से उन पर क्या क्या वबाल आए। इलाही मुआहदात को तोड़ना या इलाही मुआहदात की खिलाफ वर्जी करना कौन कौन सी सजाओं को मुतवज्जे करता है। नंबर एक, लाना हूं, हमने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। जितने इलाही मुआहदात है, बंदे जब उसको तोड़ेंगे तो रहमत इलाहिया से दूर महरूम। मालूम हुआ कि बंदा जब मासी का इर्तिकाब करता है तो इताअत इलाहिया में कमी आ जाती है, कुदरती नतीजा है। मासी का इर्तिकाब, इताअत इलाहिया में कमी। दूसरी सजा, वजअलना कुलूबहुम कासिया, उनके दिलों को हमने सख्त बना दिया। दिल की सख्ती इलाही वादों की खिलाफ वर्जी से आती है, और जब दिल सख्त हो जाता है तो ईमान कबूल करने के लिए दिल नरम नहीं होते, रोने में आंसू नहीं निकलते, अल्लाह की मोहब्बत से दिल नरम नहीं होते, ये दिल की सख्ती है। اور دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. یحرفون الکلم عن مواضعه, یہ لوگ اللہ کی باتوں کو اس کی جگہوں سے ہیرا پھیری کر ڈالتے تھے. اللہ کی باتیں یعنی تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات بیان کیے گئے تھے وہ صفات کو آگے پیچھے کر دیتے تھے تاکہ عوام کو بتلانا نہ پڑے. وغیرہ, حضور کے اوصاف کے علاوہ دیگر احکام بھی انہوں نے ادھر ادھر کر ڈالے, جیسے رجم کے بجائے تسوید الوجوہ و ترکیب الحمار, کہ زنا کرے تو منہ کالے کر کے گدھے پہ بٹھا کے گاؤں میں گھما دو کافی ہے, ایسے احکام لکھے ان لوگوں نے. ام مواضعہ, یعنی جن جگہوں پر اللہ نے رکھا تھا تورات میں اس کی جگہ بدل ڈالی. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, نسو, اور انہوں نے چھوڑ دیا نصیحت کے ایک بڑے حصے کو جو ان کو کی گئی تھی, جو نصائح ان کو کیے گئے ان نصائح کے ایک بڑے حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا. نسیان ترک کے معنی میں بھی آتا ہے اور علامہ سیوطی نے یہاں اس کو ترک کے معنی میں لے لیا. معلوم ہوا کہ گناہ کرنا دنیاوی سزا کا بھی باعث ہے, گناہ کرنے سے دنیا میں بھی سزا آتی, آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے بھائی. اور انہوں نے چھوڑ دیا جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا ایک حصہ. ذکیرو امیرو, جو نصیحت کی گئی تھی اس کا تورات میں, تورات میں کیا نصیحت کی تھی؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, یہ نصیحت انہوں نے بھلا دی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان بنو اسرائیل کی خیانت پر برابر واقف ہوتے ہی رہو گے. بنو اسرائیل کی خیانت پر مسلسل واقف ہوتے ہی رہو گے, ان کی طرف سے خیانتیں ظاہر ہوتی ہی رہے گی. یعنی یہ کوئی ایسے تھوڑے ہی ہے کہ ایک بار خیانت ہوئی سزا آئی سدھر گئے, نہیں, مسلسل خیانت. بنی اسرائیل میں دینی خیانت تو ہے ہی ہے, دنیاوی اور مالی خیانت بھی ہے. دینی خیانت کی تو یہ سب مثالیں ہیں, تورات میں حضور کے جو اوصاف تھے بدل ڈالے, احکام میں ہیرا پھیری کر ڈالے, عبارتوں کو بدل ڈالا, یہ سب دینی خیانت. عہد کر کے اس کو توڑ ڈالا, یہ دینی خیانت. دنیاوی خیانت, لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے غصب کر لینا, دونوں طرح کی خیانت برابر آپ کے سامنے آتی ہی رہے گی, ظاہری ہوتی رہے گی. الا قلیلا منہم, چند مستثنا ہے, ممن اسلم, جو ایمان لائے, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے متبعین, دوست رفقا, فاف عنہم, جانے معاف کرو ان کو, وصفا, درگزر کرو ان سے. دیکھو بھائی, یہ قانون آپ کو زندگی میں بہت کام آئے گا. کسی کو سمجھایا, نصیحت کی, بار بار نصیحت کی, بار بار سمجھایا, سدھرتا ہی نہیں. اصلاحی محنت مسلسل کرنے کے باوجود کوئی نہ سدھرے, بلکہ آپ کا مخالف بنتا ہو, اصلاح کو فساد سے تعبیر کرتا ہو, تو پھر یہ دو کام کر لینے کے, فاف ہو, اس کی طرف سے جو شرارت آئے وہ معاف کر دینے میں. اصلاحی محنتوں کے مقابلے میں جو شرارتیں سامنے آئے اس کو معاف کر دینے کی. وصفہ, اور ان کو بھول جانے کا, جانتے ہوئے بھول جانے کا, اور ناقابل توجہ بنا دینے کا, شے محجور بنا دینے کا, ان کی طرف سے دھیان ہٹا لینے کا, تو آپ چین سے رہو گے. فاف عنہم وصفہ, لیکن سننے والے ہرگز نہیں یہ سوچے کہ میں اس پر عمل کروں گا. ان اللہ یحب المحسنین, یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. بہت دنوں کے بعد علامہ سیوطی نے مہر نکالی, وَحَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَتِ السَّیْفِ. چلو,
قال تعالی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, چنانچہ ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی, یعنی ان کو ہم نے اپنے رحمت سے,
یعنی اب تو جو ہے فاف و نو وصفہ نہیں, اب تو مارٹ ڈالنے کا, ایسا نہیں بھائی, اس پر بھی عمل کرنے کا, فاف و نو وصفہ پر بھی. جی,
اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا جس کی وجہ سے وہ قبول حق کے لیے نرم نہیں ہوتے, وہ اللہ کی بات کو اس کے اصل مفہوم سے بدل دیتے ہیں جو اللہ نے متعین کیا ہے, اور انہوں نے وہ نصیحت جو ان کو کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو بھلا دیا. یعنی
یہ جو آیت گزری نے وباسنا منہم اسن اشارہ نقیبہ, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس سے بہت اچھا استدلال کیا ہے, شیخ اپنے خلیفہ مقرر کرے اس پر, کوئی بڑے پیر ہو اور اس کے بہت سارے مریدین ہو تو پیر تھوڑے سارے مریدین پر توجہ رکھیں گے تو خلیفہ بنا دے گے, اور وہ خلیفاؤں کے ذریعے مریدین پر نگرانی رکھے. چلو,
یعنی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی, ولا تزال, اور آئے دن اے نبی تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے, یعنی کہ عہد کو توڑنا وغیرہ, مگر ان میں سے بہت کم لوگ جو اسلام لائے ہیں اور بچے ہوئے ہیں, سو آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کرو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور یہ
آیت ومن الذین قالوا, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نصارہ ہے, ابھی یہودیوں کا معاہدہ تھا, اب نصرانیوں کا معاہدہ. دیکھو قرآن کی تعبیر, ومن الذین قالوا انا نصارہ, یہ تعبیر بھی عجیب و غریب اور بلیغ تعبیر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نصارہ نہیں کہہ رہے, وہ خود نصارہ اپنے آپ کو نصارہ کہہ رہے, اس لیے کہ نصارہ مشتق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور مدد سے, دین الہی کی نصرت اور مدد سے. گویا اللہ کی نظر میں یہ نصارہ نہیں ہے, یہ خود کو نصارہ کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ خود ستائی ہے, اپنی تعریف ہے, اس لیے خود ستائی کی جڑ کاٹی. ومن الذین قالوا انا نصارا, یہ خود کو نصارا کہتے ہیں, اللہ کے یہاں یہ نصارا نہیں ہے, یوں کہنا ہے مقصود. گویا اے نصرانیوں, تم اپنی تعریف مت کرو کہ ہم تو اللہ کے دین کے بڑے ناصر, عیسیٰ کے بڑے مدد کرنے والے, خود تعریفیں بہت مت کرو, یوں کہنا ہے. ومن الذین قالوا انا نصارا, گویا کہ انسان کو خود ستائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اخذنا میثاقہم, ہم نے ان کا بھی عہد لیا, جیسے بنو اسرائیل کے یہودیوں سے لیا اس طرح عیسائیوں سے بھی لیا. فنسوا حظا مما ذکروا به, انہوں نے جو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا دیا. انجیل میں ان کو نصیحت کی گئی تھی, من الایمان, آخری نبی اور آخری کتاب پر ایمان لانا, وغیرہ, اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ان کو نصیحت میں کہی گئی تھی. وَنَقَضُ الْمِيثَاقَ, عیسائیوں نے بھی اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا وہ انہوں نے توڑ ڈالا. ان کو کہا گیا تھا کتاب اللہ پر عمل, وہ چھوڑ دیا. نبیوں کی اطاعت, تو انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی. فرائض کو پورا کرو, تو فرائض کو ضائع کیا. اللہ کی حدود کی رعایت کرو, تو اللہ کی حدود کو انہوں نے پامال کیا. تو کیا سزا آئی؟ دیکھو, احکام الہیہ چھوڑنے سے کیا کیا سزا آتی ہے. ایک بہت بڑی سزا, آپسی دشمنیاں, آپسی دشمنی احکام الہیہ چھوڑنے کی سزا میں آتی ہے. امت محمدیہ سوچے کہ آپس میں اس وقت اتنی زیادہ دشمنیاں کیوں ہیں, بس یہ ہے فنسو حظا مما ذکروا بھی, جو نصیحت کی گئی کتاب اللہ میں حدیث میں وہ چھوڑی تو آپس میں دشمنیاں ہو گئی. فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم نے برپا کر دیا, بھڑکا دیا, قائم کر دیا, ڈال دیا, واقع کر دیا ان کے درمیان دشمنی اور بیر کو قیامت کے دن تک. ان کے درمیان سے کیا مراد؟ ابھی قریب میں عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو عیسائیوں کو ہی مراد لے لو. عیسائیوں میں آپس میں دشمنی اور بیر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ان میں آپس میں بہت سارے فرقے بن گئے. نستوریہ, یاکوبیہ, ملخانیہ, کتنے فرقے بن گئے, اور رومن کیتھولک, پروٹسٹنٹ, کتنے فرقے ان کے اندر آپس کے اندر بن گئے اور ہر ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. زمانے قدیم میں آپس میں ان کے اندر جنگیں بھی بہت ہوئی, لڑائیاں بھی بہت ہوئی, قتل و قتال بھی بہت ہوئے آپس میں. اور بعض مفسرین نے بینہم سے مراد لیا ہے یہود اور نصارہ کو, کہ یہود اور نصارہ میں آپس میں عداوت اور دشمنی ہو گئی. مذہبی اعتبار سے کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اسلام دشمنی میں یہ لوگ دوست ہیں, باقی مذہبی اعتبار سے یہ لوگ آپس میں دشمن ہیں. الی یوم القیامہ, قیامت تک. بتفرقہم, مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور خواہشات کی اختلاف میں پڑ گئے. ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے. وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون, ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بتلا دیں گے جو اعمال کے وہ کرتے تھے نا, اس کا نتیجہ بتلا دیں گے, ان کو اس پر سزا دیں گے. جی,
اور ان لوگوں سے بھی ہم نے عہد لیا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں, یہ انا نصارا مومن الذین قالوا والا کلام کے متعلق اخذنا میثاقہم کے ساتھ, ہم نے ان کے ساتھ ہم نے ان سے عہد لیا جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل یہود سے عہد لیا تھا, مگر انہوں نے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا دیا, یعنی انجیل کے اندر ایمان وغیرہ لانے کی جو ان کو نصیحت کی تھی اس کو بھلا دیا اور عہد کو توڑ دیا. چنانچہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بیر کو ڈال دیا قیامت تک, ان کے درمیان تفرقہ ڈال کے اور ان کے نظریات میں اختلاف کے ذریعے سے. چنانچہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے اور انقریب اللہ تعالیٰ
رائےوں میں اختلاف, جی
رائے میں اختلاف کے ذریعے سے, اور انقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلا دیں گے آخرت میں جو وہ کیا کرتے تھے. چنانچہ اس کے اوپر اللہ تبارک,
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب, بار بار اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی طور پر خطاب کر رہے ہیں, چونکہ یہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو ساری دنیا میں ایمان پھیل جاتا ہے. اے اہل کتاب, یہود نصارہ, پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے, جو ظاہر کرتے ہیں تمہارے سامنے بہت ساری وہ باتیں جو تو تم لوگ چھپاتے تھے آسمانی کتابوں میں سے, یعنی تورات اور انجیل میں سے. کیا کیا انہوں نے چھپا دیا تھا؟ رجم کی آیت صفات چھپا دی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک چھپا دیے, آخری کتاب کی باتیں چھپا دی, صحابہ کی علامتیں چھپا دی. ویعفو عن کثیر, اور بہت ساری باتیں وہ اب جانے دیتے ہیں کہ بھائی اب اس کو ظاہر کرنے کا کیا مطلب. یعنی آسمانی پچھلی کتابوں میں سے جو باتیں ان بنو اسرائیل نے چھپائی تھی, اس آخری نبی نے آ کر کے بہت ساری باتیں ظاہر کی, اور بہت ساری باتیں نبی نے ظاہر نہیں کی. کون سی باتیں نبی نے ظاہر نہیں کی؟ اذا لم یکن فیہ مصلحت, اب لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اس کو ظاہر کرنے میں کوئی مصلحت نہ ہو, اس کو نبی نے ظاہر نہیں کیا. اس لیے کہ ظاہر کرتے تو تمہاری محض رسوائی ہوتی, اس لیے بہت ساری وہ باتیں نبی نے ظاہر نہیں کی اور بہت ساری باتیں تمہاری ظاہر کر دی. چنانچہ تورات کے بہت سارے احکام تو حضور نے ظاہر کیے, انجیل میں حضور کی بشارتیں موجود تھیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, فارقلیب کی آمد، فارقلیب کے معنی عربی میں احمد کے ہوتے ہیں، تو وہ سب باتیں ان لوگوں نے چھپا رکھی تھی، وہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی، اور بہت ساری باتیں حضور نے درگزر کر دی. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، موجودہ بائبل میں عہد قدیم عہد جدید دو حصے ہیں. عہد قدیم کو یہ لوگ تورا کا تلخیص بتلاتے ہیں اور عہد جدید کو انجیل کی تلخیص بتلاتے ہیں. تو اتنی ساری تعریفات کے باوجود بھی ابھی بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، حضور کی علامات، صحابہ کی علامات، آخری نبی کی علامات سب موجود ہیں. کسی کو چاہیے تو میرے نسخے سے ملا کر کے اس کو کر لے لیں. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں وہ پیلا جیسے لگاتے ہیں نا، اس طرح پوری کتاب میں وہ پیلا پیلا لگا ہوا ہے کہ کہاں کہاں حضور کی علامتیں موجود ہیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا. سیوتی فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، مراد لینے کا نور ہدایت کو، مراد لینے کا نور الہی کا مظہر اکمل کو. اس کی وجہ سے مادی مرکب جسم کا انکار نہیں ہو سکتا، مادی مرکب جسم اطہر کا انکار نہیں ہو سکتا کہ حضور کا ایک جسم تھا، مرکب تھا، مادی تھا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اور اس لیے کہ اگر یہاں پر یہ نور سے وہ معنی مراد لیا جائے تو بہت ساری آیتوں کا انکار لازم آئے گا. قل انما انا بشر مثلکم ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. پھر یہ کہ یہاں اگر نور سے حقیقی معنی مراد لینا ہو تو پھر وہاں وسراجا منیرا میں بھی حقیقی معنی لینا پڑے گا. کیا نعوذ باللہ حضور انسان نہیں تھے، چور چی رکھتے ایک چھوٹے سے، تو وہاں جکھ مار کر کے مجازی معنی لینا پڑتا ہے. تو یہاں بھی لوگ رضا خانی لوگ بڑی گڑبڑ کرتے ہیں اس آیت کے معنی لینے میں. وکتاب مبین، اور ایک روشن کرنے والی، ظاہر کرنے والی کتاب آ گئی. دوسرے بہت سارے مفسرین نے نور سے قرآن کو مراد لیا ہے، تو اس صورت میں واو عطف تفسیر ہو جائے گا کہ جو نور سے مراد وہ ہے وکتاب مبین، کہ قرآن ہی کی صفت ہے نور یعنی منور. اور سوتی والا قول لے لے تو بھی جو ہے کسی کا غلط مسلک ثابت نہیں ہو سکتا. بین ظاہر یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اس لیے جو ہے نا گھبرانے جانے کا، کسی سے بحث ہوئے تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنے کی کہ نور سے اگر تم کو حقیقی معنی مراد لینا ہے تو سراج منیر کا کیا معنی کرو گے، کہ وہاں بھی حقیقی معنی مراد لو. رضا خانی لوگ نور کا ایسا مفہوم مراد لیتے ہیں نوری کہ بشریت خطرے میں پڑ جاتی ہے حضور کی، اور بشریت تزلزل میں پڑ جاوے تو کتنی آیتوں کا انکار ہو جاوے. حضور کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، استنجا فرماتے تھے، بول و براز فرماتے تھے، شادی کی، بیماریاں ہوئی، سحر ہوا آپ کے اوپر، کتنے ساری چیزیں عوارضات جو بشریت کے لیے لازمی ہیں وہ سب حضور کو پیش آیا ہے، تو پھر کیسے اس کا انکار ہو سکتا ہے. اور اسی لیے نور سے نور ہدایت یہ مراد لینے گے کہ آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتیں، آپ کا طریقہ، آپ کا لایا ہوا دین سراپا نور ہے، اس سے لوگوں کو اندھیریوں میں ایک روشنی ملتی ہے. یا یہ کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی کے نور کا، مظہر اکمل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. گویا آپ جسمانی اعتبار سے مادی ترکیبی بدن کے ساتھ بشر ہیں، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، یہ ہے ایک نور نور نور، یہ اس طرح کا مفہوم ہے. تو پھر کوئی آیت میں کوئی تعارض ہی باقی نہیں رہے گئے. اور جو حضرات نور سے مراد لیتے ہیں قرآن، تو پھر تو عطف تفسیر ہی ہو گیا، کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہے گا. گویا کہ بشریت کا انکار نہیں ہونا چاہیے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں جو آدمی کے اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرے، اللہ کی خوشنودی پر چلے. اور اللہ کی خوشنودی پر کون چلے گا؟ جو ایمان لائے گا وہ اللہ کی خوشنودی پر چلے گا. سبل السلام، سلامتی کے راستے کی. اب سبل السلام سے کیا مراد؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں السلام سے مراد اللہ کی ذات، چونکہ اللہ کے ناموں میں ہے نا السلام، لہذا سبل السلام سے مراد کیا؟ اللہ تعالی کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون. اور بعض کہتے ہیں کہ سلام سے سلامتی کا معنی مراد، تو سلامتی کے راستے، اور سلامتی کے راستے جنت کے راستے، ہدایت کے راستے. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں کفر کی اندھیریوں سے ایمان کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِ، اپنے ارادے سے. اور اللہ تعالیٰ ان کو راہ بتلاتے ہیں سیدھے راستے کی، اور سیدھا راستہ مراد ہے دین اسلام کی. جی، گویا کہ اتباع کی برکت سے یہ سب چیزیں ملے گی.
اہل کتاب یہود اور نصارہ، تحقیق کہ ہمارے رسول محمد تمہارے پاس آ چکے ہیں جو تمہارے لیے بہت سے ان باتوں کو ظاہر کرتے جن کو تم چھپاتے تھے کتاب یعنی تورات اور انجیل میں، جیسا کہ رجم کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اور ان میں سے بہت سی آیات کو نظر انداز، بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے.
کیا ترجمہ کیا ہے ویافون کثیر کا؟ تو تکفون کا ترجمہ ہے عقل میں. بڑھو آگے. درگزر کرتے تھے،
اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے تھے،
درگزر کرتے تھے یعنی جانے دیتے تھے کہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے دو.
چنانچہ اس کو ظاہر نہیں کیا جن میں تمہاری فضیلت کے علاوہ کوئی مصلحت نہ ہو، تاکہ کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن اور واضح کتاب آ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو رضامندی کا طالب ہو، بہت طور کے ایمان لے اس کو سلامتی کے ذریعے بتلاتے ہیں.